گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قل سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اذن زیبا کا اور عطا حج کا پھر سفر ہوتا کاش مل جاتا اذن زیبا کا اور عطا حج کا پھر سفر ہوتا چین دل کو قرار جانو میری سبز گنبد کو دیکھ کر ہوتا چین دل گنبد کو دیکھ کر ہوتا کاش مل جاتا اذن تیبا کا اور عطا حج کا پھر سفر اذن تیبا کا اور عطا حج کا پھر سفر ہوتا چین دل کو قرار جا کو میری چین دل گنبد کو دیکھ کر ہوتا چین دل کو قرار جا کو میری سبز گنبد کو دیکھ کر ہوتا گر مدینے ہمیں بلا لیتے سپنے دل سب انہیں دکھا دے میں وہ چھپا لیتے
والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ 10 مبارک راتیں لیے ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے کا ایک انداز ہے کہ نعت اور تلاوت کے بعد مختصر سا بیان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداءً سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ الموجم الاوسط میں یہ روایت ملتی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود پڑھا یہ درود پاک پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے اور اس کی رفعت کہاں تک پہنچتی ہے. سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ, جو مجھ پر درود پڑھتا ہے, بلغتنی صلاتہ, اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی بندہ مومن کو اگر کوئی اور جزا نہ بھی دی جائے اور صرف اس کا درود, اس کی دعا اور اس کا ذکر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کر دیا جائے تو یہ مسلمان کے لیے, ایک عاشق رسول کے لیے, ایک امتی کے لیے اس کی سعادتوں کی معراج ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا سلسلہ یہاں موقوف نہیں رہتا. فرمایا بلغتنی صلاتہ, جب درود پڑھتا ہے میرا امتی تو اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے, وصلیت علیہ, اور میں اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتا ہوں. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ یہاں موقوف نہیں ہوتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, ارشاد فرمایا وَكُتِبَتْ لَهُ سِوَا ذَلِكَ عَشَرُ حَسَنَاتٍ اَوْ كَمَا قَالَ, کہ اس کے علاوہ یعنی میری بارگاہ میں درود پہنچا, میں نے استغفار کی, اس سے اوپر کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرے امتی کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جس طرح ہم دیگر اوراد و وظائف کرتے ہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کریں. اور امیر اہل سنت جو مدنی ذہن دیتے ہیں کہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہر مسلمان کو کامیاب ہونا چاہیے, کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 313 کا عدد وہ ہے کم سے کم کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کے لیے شمار کیا جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا, دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی, تو آپ کی جلوہ گری ہی کے ساتھ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی, قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی, اور قرآن مجید میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں جو احکامات لوگوں کو تعلیم کیے گئے وہ اب قیامت تک کے لیے دستور عمل ہیں, انہی پر عمل کیا جائے گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ دین اسلام ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے ثواب اور جنت کو پا سکتے ہیں. دین اسلام بڑا عمدہ دین ہے اور ایسا دین ہے کہ کائنات میں اس دین کی دوسری مثال اور نظیر نہیں ملتی. لیکن علم دین سے ناواقفی کی بنا پر, علم دین سے دوری کی بنا پر بسا اوقات شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ معاذ اللہ دین اسلام کے احکامات بڑے مشکل ہیں, ان پر بندہ عمل پیرا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی فرامین میں اس بات کو بیان فرمایا کہ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی آسان اور نرمی والا دین نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, ترجمہ کنز الایمان, اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کریم ہے کہ اپنے بندے کو جو احکامات عطا فرماتا ہے تو کسی بھی بندے پر وہ حکم لازم نہیں فرماتا جو اس کی طاقت سے, اس کی قدرت سے اور اس کی وسعت سے باہر ہو. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی فرامین ہیں, چند ہم سنتے ہیں. چنانچہ کنز الامال میں شیخ علی متقی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ ان اللہ رضی لہذہ الامت الیسرا, کہ بے شک اللہ تعالی نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند فرما لیا ہے. وکرہ لہ العسرا, اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے تنگی اور دشواری کو ناپسند جانا ہے. امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں, اور آپ کی کتاب صحیح بخاری جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء, کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد مسلمانوں کی سب سے معتمد, سب سے مبارک اور سب سے مستند کتاب امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الایمان کا جو چیپٹر ہے وہاں پر ایک باب قائم فرمایا, ایک چیپٹر کا عنوان دیا, اور وہ عنوان یہ ہے باب الدین یسرن, باب اس بارے میں کہ دین اسلام آسان دین ہے. اور آپ نے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمان ذکر کیا کہ احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحہ, کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور پیارا دین وہ ہے جو ہر باطل سے جدا ہو, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو اور آسانی اور نرمی والا ہو. پھر امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی کہ سرکار اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر, بے شک دین اسلام آسان ہے, بڑی آسانی والا ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, اور اس آسان دین میں اگر کوئی دشواری کو داخل کرنا چاہے گا تو یہ دین اسلام اس پر غالب آ جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم شرعی احکامات پر غور کریں تو علماء کرام نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ ہر ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی رکھی ہے جو پچھلی امتوں میں موجود نہ تھی. مثال کے طور پر نماز کا سلسلہ ہے, نماز کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, لیکن پچھلی امتوں میں یہ حکم خاص تھا کہ ان کی نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے, جو عبادت گاہ ہے, اسی میں وہ نماز پڑھ سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ آسانی فرمائی کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا, یعنی زمین کے کسی بھی پاک حصے پر بندہ نماز پڑھے اور کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو وہ نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اسی طرح پچھلی امتوں میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ صرف اور صرف وضو تھا, غسل تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس آسانی کو داخل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تیمم کا حکم عطا فرمایا. یعنی اگر پانی موجود نہ ہو, بندے کی قدرت میں نہ ہو, یا پانی استعمال کرنا اس کو ضرر دیتا ہو, اور علماء کرام اگر اجازت دیتے ہوں تو اب بندہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے زمین کی کسی جنس سے بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے حکم کو لے لیں آپ, پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا کہ مال کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں دینا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ آسانی فرمائی کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے زکوٰۃ کا حکم لازم فرمایا, لیکن اس کا ریشو کیا ہے کہ مال کے چالیسویں حصے میں سے چالیسواں حصہ جو ہے, 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے, اگر اس کے چار حصے کیے جائیں تو ان چاروں میں سے ایک حصہ دے دیا جائے, اور دوسری مثال یہ ہوگی کہ ایک چیز کے 40 حصے کیے جائیں اور 40 میں سے جو آخری حصہ ہے وہ دیا جائے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چوتھائی کے مقابلے میں 40واں حصہ کتنا کم ہے. لیکن پھر بھی ہم شرعی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور بھی کئی ایسے احکامات ہیں, انسان جانوروں پر غور کر لے, پرندوں پر غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے چند مخصوص گنتی کے جانور حرام فرمائے, لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں ایسے جانور اور پرندے ہیں جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر حلال فرمائے. مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے, لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کئی اقسام کے کپڑے پہننا جائز قرار دیا. اسی طرح اور اگر ہم احکامات کی تفصیل دیکھیں تو احکامات میں آسانی ہی آسانی ہے. مال کمانا, تجارت کرنا, بزنس کرنا اور ذریعہ معاش اختیار کرنا, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے چند مخصوص طریقوں کو حرام کرا دیا. مثال کے طور پر سود ہے, رشوت ہے, دھوکے کے ذریعے مال حاصل کرنا ہے, چند مخصوص چیزوں کو اور طریقوں کو حرام فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لاکھوں کروڑوں تجارت کے جائز طریقوں کو مشروع فرمایا ہے. لیکن یہاں پر آخر میں میں ایک بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب دین کی آسانی کی بات کی جاتی ہے کہ دین اسلام بہت آسان ہے, بڑی نرمی والا ہے, تو اس کا ایک غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دین نہ سیکھے اور جیسا جی میں آئے بندہ عمل کر لے وہ قبول ہو جائے گا. یاد رکھے, اس طرح کا ذہن بنانا کہ بندہ شریعت کو فالو نہ کرے, شریعت کے احکامات کی پاسداری نہ کرے اور جو من میں آئے وہ کر گزرے اور اسے کہے کہ یہ عمل میرا قبول ہو جائے گا, تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دین میں آسانی نہیں بلکہ یہ دین میں من مانی ہے. دین میں آسانی کیا ہے؟ دین میں آسانی یہ ہے, وہ آسانی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. دین میں آسانی وہ ہے جو اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, جو علماء کرام نے شریعت کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں تحریر فرمائی ہیں. تو جہاں جہاں شریعت کی طرف سے, اللہ اور رسول کی طرف سے آسانی دی گئی ہے, اس آسانی کے اعتبار سے دین آسان ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ انسان کچھ بھی کرتا رہے, شترے بے مہار رہے اور کہے دین آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں دین متین کی تعلیمات کو سمجھنے, اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس عظیم مقصد کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وقتاً فوقتاً علم دین سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ 10 مبارک راتیں. ان مبارک ایام میں ماہ ذوالحجۃ الحرام میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو مدنی چینل پیش کر رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے یکم ذوالحجۃ الحرام سے ہی، اور اللہ کی رحمت سے یہ وہ مبارک راتیں ہیں کہ حدیث پاک میں ان کی عبادت کو شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور ہم نے اسی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید نے آیت نمبر 2 سورہ فجر میں ان 10 مبارک راتوں کی قسم یاد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اسی اعتبار سے قرآن کی قسم کے مفہوم کو لے کر ہم نے سلسلے کا نام رکھا ہے وَلَيَالٍ عَشْر، یعنی 10 مبارک راتیں، 10 برکت والی راتیں۔ الحمدللہ سلسلے میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کا آغاز میں بیان ہوا کرتا ہے کچھ دیر، ہمارے راشد بھائی ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں دین اسلام نیچرل دین ہے اس موضوع پر مدنی پھول عطا فرما رہے تھے۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارے غریب رشتہ دار، ہم اس موضوع پر کوشش کریں گے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، ہمارے مبلغین سے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو۔ ہمارے ساتھ خصوصی طور پر اس سلسلے کی رونق ہوا کرتے ہیں ہمارے مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، راشد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعتخواں، دعوت اسلامی کے منچ کی زینت اور بہت ہی مشہور و معروف نعتخواں ہیں، ہمارے حاجی محمود رضا اتاری موجود ہیں، ہم ان سے کلام بھی سن رہے تھے آغاز میں، اور بڑا ہی پیارا کلام آپ نے پڑھا ہے، یہ کلام کس کا تھا حضور آپ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ پہلی بار مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے،
اپنی زندگی پہلی اور آخری دفعہ،
آخری دفعہ
حاجی مشتاق علیہ رحمت کے ان سے سنا تھا کلام جب امیر علیہ سنت 2002 میں،
اچھا یہ
شریف جا رہے تھے،
یہ بھی کوئی نسبت والا کلام ہے، مطلب
حاجی مشتاق علیہ رحمت شاید طبیعت کی وجہ سے یا کسی عذر سے نہیں جا سکے تھے،
اچھا
تو انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے اور محفل مدینہ میں پڑھے تھے،
اچھا
تو اس وقت سے تھا
لکھے ہوئے بھی مشتاق بھائی کے ہیں،
جی مشتاق بھائی،
ماشاءاللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف نعت خواں تھے بلکہ نعت گو شاعر بھی تھے،
کافی انہوں نے کلام ہے ان کے،
اچھا
ان میں مکتا جیسے تخلص ہوتا ہے نا
بغیر تخلص کے، یہ بھی ایک عاجزی یا گمنامی کی محبت ہے،
ابھی بھی دیکھیں کوئی مکتا نہیں ہے اس میں،
واہ ماشاءاللہ، تو محمود بھائی سے انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی رہے گی اور نعتیں بھی سنیں گے، ہمارے بہت ہی پیارے نعتخواں محمد احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی کلام سنیں گے کچھ دیر میں، تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے، آج کل جانور خریداری کے ایام ہیں خاص طور پر، تو جانور خرید لیا جائے یا اپنے غریب رشتے داروں کو پیسے دے دیے جائیں؟ اس کے آج ہمارا موضوع بھی ہے، ہمارے غریب رشتے دار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں غریب رشتے داروں کا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالی نے ذوی القربیٰ قرابت داروں کے بارے میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور ان میں بطور خاص مال کو ہی ذکر فرمایا گیا نا کئی مقامات پہ، کہ ان کو ان کا حق دینا، ان کا مال دینا، اور مالی طور پر بھی ان کی معاونت کرنا، یہ بھی رشتہ داروں کا ایک طرح کا حق بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ارشاد فرمایا کہ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا، یعنی وہی کامیاب ہوئے، وہ فلاح پا گئے جنہوں نے رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کر دیے۔
ٹھیک ہے،
اور مقام پر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ احسان مندی، پھر ذوی القربیٰ اور اس کے ساتھ یتامہ اور مساکین۔ ہم قرآن پاک کی مختلف آپ آیت مبارکہ پڑھتے جائیں تو ان میں ذوی القربیٰ بطور خاص رشتہ داروں کے اس ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ احسان مندی والے معاملات قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس کو ارشاد فرمائیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ویسے ہی ان پر لازم ہو جائے، یعنی جو خرچ کرنا ہی واجب اور لازم بن جائے، اور اس میں پھر آگے ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ رشتے داروں میں جو قرابت داری کا سب سے بڑا گویا کہ ایک رشتہ ہے وہ والدین کا ہے انسان کے،
یہ تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے سنیں گے آپ سے کہ کس کا کیسا مرتبہ ہے۔ میں جو چاہ رہا تھا کہ اس کا آپ جواب سب سے پہلے دیں, جو ہم فیضان مدنی مذاکرہ کی طرف چل رہے ہیں.
صحیح,
رشتہ داروں کو پیسے دے دیں یا قربانی کریں؟
دیکھیں, اگر کسی کو کوئی نیکی اگر کرنی ہے اس نے, تو جانور بھی لے کے دیا جا سکتا ہے. اگر دیکھتا ہے کہ ایسے غریب رشتہ دار ہیں, ان کو
پیسے نہ دے دیں,
جانور بھی دے دیں. پیسے دینا چاہیں تو پیسے,
اگر اپنی قربانی چھوڑ کے پیسے دے دیں.
نہیں نہیں, یہ کام تو
میں وہی پوچھ رہا ہوں بھائی, ایک بندہ یا تو قربانی کر سکتا ہے یا وہی پیسے غریب رشتہ دار کو دے سکتا ہے.
دیکھیں, ان
بھی آپ کہیں گے
ان دنوں میں نہیں نہیں, اپنا واجب چھوڑنے کا تو قطن کسی طرح کا بھی حکم نہیں دیا جائے گا, بلکہ نفلی طور پر بھی قربانی ہی افضل ہے. یعنی ایک آدمی پر واجب نہیں ہے قربانی, اور اس پر نفلی ہے, تو نفلی طور پر بھی اس پر جو افضل ہے ان دنوں میں صدقہ, وہ قربانی کرنا ہے. یعنی صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے قربانی. تو جب ایام قربانی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے, یعنی ان ایام قربانی میں خون بہانے سے زیادہ محبوب جو ہے وہ کوئی عمل.
اچھا, اس میں آپ نے اچھی صورت بتائی کہ رشتہ دار کو جانور دیا جا سکتا ہے, چاہے وہ چھوٹا جانور,
ویسے معاملت کرنا چاہے جانور.
بعض رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں بےچارے, ان کے بچے ترس رہے ہوتے ہیں, چھوٹے جانوروں کو آتا جاتا دیکھتے ہیں.
یہ بہت بڑی خیر خائی, بہت بڑی خیر خائی. اگر آدمی عام مسلمان کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. یہاں تو بالکل قرابت داری بھی اس کے ساتھ, رشتہ داری بھی ہے, تو یہ بہت اچھا. امیر علیہ سنت کی عادت مبارک کو دیکھا گیا, آپ تقریباً رمضان میں بھی مدنی مذاکروں میں یہ بیان فرمانا گیا, افطاری آپ مسجد میں کراتے ہیں, روڈ پہ کراتے ہیں, تو یہ گھر کی اسلامی بہنیں وہاں کیسے پہنچیں؟ ایسی غریب جو ہیں وہ یہ کہاں سے پہنچیں گی؟ تو آپ ان کے گھروں پر دو, ان کو بھیجو, ان کو. تو یہ امیر علیہ سنت کا انداز رہا ہے. اسی طرح بقرعید پہ بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ ان کے بچوں کے بھی دل بہل جائیں گے, کچھ بچوں کے خوشیاں داخل ہو جائیں گی, تو اپنے غریب رشتہ داروں کو یہ
جانوروں سے بھی نوازنا. اچھا, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دے نہیں سکتے اپنے رشتہ داروں کو, غریب رشتہ دار ہو گئے یا غریب پڑوسی ہو گئے, اپنا جانور لانے کی استطاعت ہے, دو بکرے لے آئے. اب اگر ایسا ہو کہ اب دوسرے کو تو نہیں دے سکتے, اپنی قربانی ہے, ایسا ہو کہ پڑوس کے بچوں کو بھی کہیں جی جی بیٹا یہ بھی تمہارے ہی ہیں, تمہارے ہی ہیں, تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج ہوگا؟ اپنے بچوں کو بھی کہیں بیٹا تمہارے بھی ہیں, ان کو بھی کہیں بیٹا تمہارے ہی ہیں, تو یہ بولنے سے ان کی قربانی ویلڈ رہے گی؟ دل جو ہی مقصد ہو,
قربانی سے کوئی اس میں فرق نہیں آئے گا. اگر وہ پڑوس والے بچے ان کا بکرا لے کر کہیں گھماتے ہیں,
ہاں,
یا ان کی اس طرح دل جو ہی ہو جاتی ہے, تو
نہیں لے سکتے, ان کی ایسی استطاعت نہیں ہے, کوئی ان بچوں کا دل ایسے خوش کیا جا سکتا,
خوش کیا جا سکتا ہے. بالکل,
ماشاء اللہ, بچوں کا دل خوش کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. بچوں کو خوش کرنا یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے, یہ درس ہے کہ چھوٹے بچوں کو خوش کیا جائے, ان کی دل جوئی کی جائے. اور اسلام جو ہے وہ کسی کو تکلیف دینا تو کجا پسند نہیں کرتا یقیناً, بلکہ دوسروں کا دل خوش کرنا, اور خاص کر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی دل جوئی زیادہ مطلوب ہوتی ہے اسلام کو. آپ غور کیجئے, بچے بھی کمزور طبقہ ہے, ان کی دل جوئی اور ان کا دل خوش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. بیوائیں کمزور ہیں, یتیم کمزور ہیں, مسکین کمزور ہیں, جانور کمزور ہیں. اسی طرح بعض معاملات میں اسلام نے کافروں کے حقوق کو بھی زبردست انداز میں بیان کیا ہے. جہاں پر غیر مسلمانوں کی مضبوط حکومتیں ہوں, غیر مسلم جزیہ وغیرہ دے کے رہتے ہوں, تو وہاں پر کفار کے حقوق اسلام بیان کرتا ہے کہ ان کفار کا بھی حق ہے تم لوگوں پر, اور ان کا مال وغیرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دید چاہے ہڑپ کر جاؤ, مارو انہیں, کچھ بھی کرو ان کے ساتھ, ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام تو غیر مسلموں کے حقوق بھی کئی مقامات پر بیان کر کے اپنے حسن میں اضافہ کرتا ہے, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل دین اسلام جو ہے وہی عین فطرت والا مذہب ہے, اور اس اسلام میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے, الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ فیضان مدنی مذاکرے میں.
عید قربانی ہے, عید قربانی ہے,
پانی میں خوشبو تو نہیں ہے نا؟
نہیں نہیں, بالکل سادہ.
اچھا, وہ صابن بھی نہیں ہے نا؟
کچھ بھی نہیں,
کیونکہ وہ ابھی احرام سے میں باہر نہیں ہوا.
جی جی,
اس لیے وہ میل نہیں اترنا چاہیے.
جی جی, بالکل سادہ اور بڑا خوشبو.
زیادہ زور سے گھسنا بھی مناسب نہیں ہے, میل تو اترے اس سے.
ٹھیک,
دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, شادیوں کا, موتا میری عمرے والوں کا.
پھر یہ بتائیے کہ اگر بال نرم کرنے کے لیے بغیر خوشبو والا صابن لگائیں تو اس کی اجازت ہو جائے گی؟ جو بال بڑے ہوتے ہیں تو نرم کر کے
اصل میل میل اتار دیں.
ٹھیک ہے, وہ دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ہم پانی سے ہی کروائیں.
بہتر,
اب آپ حلق کروانے لگے ہیں ماشاءاللہ, عمرہ آپ نے کر لیا ہے, تو نیت کیا ہونی چاہیے حلق کرواتے وقت؟
حلق کی نیت تو پڑھی نہیں ہے میں نے، البتہ یہ کہ یہ واجب ہے کہ عمرے والا اور حج والا جو کرے گا حلق تو یہ حدود حرم میں ہو، اور جب تک یہ حلق یا قصر نہیں کریں گے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہوں گے.
حلق والا یہ نیت کر سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے کے لیے تین دفعہ دعا فرمائے؟
جی جی
اس کی
تین، جی ہاں جس نے حلق کروایا اس کے لیے تین بار رحمت کی دعا ہے، تین بار رحمت کی دعا حاصل کرنے کے لیے میں حلق کروا رہا ہوں، قصر نہیں. سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے سنت، سیدھی طرف سے.
آپ نے کرسی بھی یوں رکھی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے؟
قبلے کی طرف میرا منہ ہے.
حلق کرواتے وقت کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف،
بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر غروب قبلہ تشریف فرماتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، تو اس نیت سے بھی بیٹھے سنت کی نیت سے. اور قبلہ رو بیٹھنے سے نگاہیں، نظر تیز ہوتی ہے، حافظہ بھی، حافظے کو فائدہ ہوتا ہے. قبلہ رو پڑھیں گے جلدی یاد ہوگا. سیدھی طرف سے اس طرح سے دو دو پیس کرنے سر کے حساب سے،
جی جی
بیچ. اب یہ سیدھا
سینٹر
سے ماشاء اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے عمرہ کرنے کے بعد جب حلق فرمایا تو اس کے کچھ مناظر اور کچھ مدنی پھول آپ سن رہے تھے. میں ابھی مفتی صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اتنی احتیاطیں یہ کون کرتا ہوگا، اور کیا امیر اہل سنت کی سوچ کی درازی ہے کہ پانی میں پوچھا خوشبو تو نہیں ہے، اور پھر یہ کہ میل اتارنے کا معاملہ نہ ہو، ہلکا سا لگانا تاکہ وہ بال اتر جائیں. میل ابھی تک میں احرام سے باہر نہیں نکلا، تو میل بھی اتارنے کا قصد نہ ہو، اور اس کے علاوہ پانی میں خوشبو نہ ہو، بھی خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ اتنی احتیاطیں، اس سال تو حج پر آپ دیکھیے گا لوگوں کو کیا کیا سیکھنے کو نہیں ملے گا. واقعی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کیا بات ہے، اور اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک ایک انداز سے لوگوں کو سکھاتے ہیں. لوگوں کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، یہ ان کے معمولات کا حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی ہیں، میں چاہوں گا کہ چند اشعار کلام کے، نعت شریف کے سنائیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. ہمارا موضوع ہے آج ہمارے غریب رشتہ دار.
صلی اللہ علیہ
وسلم، صلی اللہ تعالی علی
محمد، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ.
سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ایک بہت خوبصورت کلام ہے. فرماتے ہیں امام،
پاٹ وہ کچھ جاریے کچھ سار ہم، پاٹ وہ کچھ جاریے کچھ سار ہم، پاٹ وہ کچھ جاریے کچھ سار ہم، پاٹ وہ کچھ جاریے کچھ سار ہم. Yeah.
انتظار اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور جانتے
دربار ہم ہو نہ رسوا ہے سرے دربار
بات ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام ہم سن رہے تھے. اللہ تعالی اس میں مانگی گئی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. بڑی پیاری دعائیں بڑے پیارے انداز سے اعلی حضرت عرض و معروض فرما رہے تھے. ایک ایک شعر پر میں کیا بیان کروں, اس کے وقت کافی لگ جائے گا. بہرحال با عطا تم شاہ تم مختار تم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہم, ہر کوئی سمجھ ہی گیا ہوگا تھوڑا بہت تو کہ یا رسول اللہ آپ باعطا بھی ہیں مختار بھی ہیں اور آپ سب کچھ ہیں اور ہم بیمار ہیں زار ہیں ناچار ہیں لاچار ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم دوستوں کی نظر میں خار ہم اپنے بھی ہم سے ناراض ہیں. اور یا رسول اللہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے ہیں حضور, دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائے اور ہمارا رشتہ دار ہم سے گھبرائے یار اس کو نہ پتا چل جائے میرے پاس کچھ ہے ورنہ یہ میرے پیچھے پڑ جائے گا. اور مال اگر رشتے دار کو دے دیا تو ملے گا نہیں, اور ویسے بھی رشتے داروں سے جتنا ہماری تعلقات میں کجی اور خرابی ہوتی ہے عام طور پہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں رشتے داروں سے خراب ہوتے ہیں.
جی ہاں
کیا فرماتے ہیں خاص کر غریب رشتے داروں کے بارے
میں؟ ایسا ہی ہے کہ اصل میں غریب رشتے دار جب رشتے داری کو دوسری حیثیت حاصل ہو گئی اور دیگر چیزوں کو پہلی حیثیت ہو گئی, یعنی گویا کہ فوقیت مال کو دے دی گئی, فوقیت شہرت کو دے
منصب
دی گئی, فوقیت منصب کو دے دی گئی, ان چیزوں کو وہ ترجیحات دے دی گئی, اور جو اصل قرابت داری تھی جو رشتہ داری کا وصف وہ پیچھے ہو گیا. تو اس کو جب ویسے ہی پیچھے رکھ دیا گیا تو اب وہ انہی چیزوں میں, اب یہی چیزیں جو فوقیت والی ہمیں اگر بظاہر کسی اور میں نظر آتی تو وہ پورا کا پورا معاشرہ اس طرف چلا جاتا ہے, بھلے اس کا رشتہ دار پر سگے ماں باپ بلکہ بہن بھائی اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے. آپ ایون کہ یہ دیکھیں دو بہنیں, دو بہنوں میں ایک بہن کا رشتہ امیر گھرانے میں ہو گیا دوسری بہن کا غریب میں ہو, ان دونوں کا آپس میں سٹیٹس ایک جیسا یعنی یا ملنے کا انداز جو ہے نا وہ مختلف ہو جائے گا. حالانکہ سگی بہنیں بالکل ایک ہی گھر میں یہ بڑی ہوئی ہیں سب کچھ ہے. اب دونوں بہنوں کا اچھا رشتے والدین نے کیے رشتے داروں میں ہی ہوئے, اب بعض کا مالی طور پر ان کا سٹیٹس بلند ہے لیکن بجائے یہ کہ اب ان کا آپس میں بھی انداز مختلف ہو جائیں گے. اسی طرح بہن بھائیوں کے معاملات بھی ہیں, بہنیں اپنے گھر میں رہیں پھر شادی ہوئی چلیں گی رخصت ہو کے چلیں گی, بھائی ان کے بلند ہیں ان کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں, کبھی بہنوں کے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بڑے خاندان میں چلے گی ان کے بھائی نارمل ہیں ویسے ہی جس انداز میں, لیکن اب ان کے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ انداز تبدیل ہو جاتا
ہے. یہ جو لفظ ہے رشتے دار, لفظ رشتہ جو ہے نا یہ فارسی میں پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں ازار بند کو, ازار بند باندھتے ہیں نا اس کو رشتہ کہتے ہیں. اور کسی اردو دان نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ در حقیقت رشتہ جو ہے نا وہ ہمیں ڈھانپ لیتا ہے, جیسے ازار بند ہمارے جسم کو کپڑے کو مضبوط کر کے ہمیں پکڑ لیتا ہے ہمارے عیب اس سے ڈھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح گویا رشتہ جو ہوتا ہے نا رشتے داری ہمیں ایسے ڈھانپ لیتی ہے اور ہمارے عیب کو کور کر لیتی ہے کہ ہمارے عیب چھپ جاتے ہیں. گویا رشتے دار ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کپڑے کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے عیب چھپا دیتا ہے اس کے نقص چھپا دیتا ہے. لیکن معاملہ یہاں پر جو ہے نا وہ برعکس ہوتا ہے کہ رشتے دار سب سے زیادہ عیب بتا رہے ہوتے ہیں, رشتے دار سب سے زیادہ اس کی برائیاں اور جو نہ ہونے والی برائیاں وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تہمت اور بہتان کے طور پر. تو حضرت رشتے دار جب بولا جائے گا تو اس سے کیا مراد ہوگی, کون اس میں داخل ہے اور کون اس میں داخل نہیں ہے؟
رشتے داروں میں دیکھیں جو بعض ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ باقاعدہ رشتہ اس طریقے سے قائم ہے کہ وہ ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے مہاری میں سے بھی سب سے زیادہ مقدم اس کے ماں باپ ہیں. اب اس کے بعد پھر ماں باپ کے آپس کے جو والدین وغیرہ ہیں یعنی دادا ہیں دادی ہیں نانا نانی ہیں اس طرف ہیں, پھر یہ باپ کے رشتے دار آپس میں یعنی بہن بھائی باپ کے چچا ہیں پھپھی ہیں یہ سارے رشتے دار, ادھر دوسری طرف سے ماموں اور خالائیں ہیں. تو یہ آپس میں یعنی تین طرح کے, ایک باپ کے رشتے دار دوسرے ماں کے رشتے دار اور ایک ان دونوں کے آپس میں رشتے دار. یہ تو بالکل ان کو جیسے اقارب کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, محارم میں سے اس کے اقارب میں سے یہ ہے. پھر آگے ان کی اولادوں کے سلسلے. ان میں درجہ بدرجہ بعض اوقات ایسا ہے کہ اگر ان کی خدمت نہ کریں تو کئی جگہوں پر آدمی گناہگار ہو رہا ہوتا ہے. ان کی خدمت بھی کرنا, ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا, کئی اعتبار سے وہاں پہ وہ فرض کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے, یعنی بالخصوص جو ان کی قرابت داری کے اندر ہیں. اس طرح اب اس کے بعد ان کی اولادیں آ جاتی ہیں, یعنی چچا کے بیٹے اور ان کی اولادیں, پھر یعنی ان کو وہ کہتے ہیں رشتہ دار کہ جن سے نکاح حلال ہے. یہ ابھی تک جو میں نے پہلے بیان کیے, یعنی خالائیں, ادھر پھپھی ہیں, یہ وہ رشتہ دار تھے جن سے نکاح کے معاملات بھی حرام ہیں, اور آگے والے جن سے نکاح آگے حلال ہو جاتا ہے. تو ان سے بھی حدیث طیبہ کے اندر ان کے ساتھ بھی حسن سلوک, صلہ رحمی کرنے کے بڑی جو نا ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا. مفتی احمد یارخانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک رکھنا اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے ان رشتہ داروں کے ساتھ. پھر اس کے بعد آگے وہ ہو جاتے ہیں جن کو ہم تھوڑا سا قریب کے رشتہ دار, یعنی دور نہیں قریب کے, پھر اس کے بعد دور والے رشتہ دار. تو ہمارے اسلام میں تو اتنی خوبصورتی یہاں تک بیان کی گئی, حالانکہ رضائی بہنیں جنہوں نے صرف دودھ پیا, پیدائش کا سلسلہ اس والدین سے نہیں ہے, صرف دودھ کا رشتہ ہوا, کسی عورت نے دو بچوں کو دودھ پلا دیا, ٹھیک ہے, اب یہ آپس میں رضائی بھائی کہلائے, دودھ کے بھائی کہلائے آپس میں. اسی طرح بہن کسی اور نے, لڑکی نے اس کے ساتھ دودھ پیا تو یہ دودھ کی بہن کہلائی. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دودھ کی بہن شیما, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. کھڑے ہو کر استقبال کیا, نہ صرف استقبال بلکہ آپ نے اپنی وہ مبارک چادر مبارک وہ بچھا دی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ, اور پھر اس کے یہ بھی ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو ہمارے ساتھ چلو, اور اگر واپسی اپنے گھر جانا ہے, وہیں اس گاؤں میں جانا ہے تو واپسی کا بھی اختیار دیا. پھر جب انہوں نے اظہار کیا واپسی جانے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین غلام اور کنیز اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بکریاں اور بھیڑ یہ بھی آپ نے ان کو یعنی دی, اور یعنی جی ہاں, اور اس قدر ان سے محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. یہ ان سے حسن سلوک بتایا اور سکھایا جا رہا ہے جن سے صرف رضات کا رشتہ ہے, صرف دودھ پیا ہے, دودھ کا رشتہ ہے, اور اس کی اہمیت یہ بیان کی. تو جو سگے بہن بھائی ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے زیادہ
ٹھیک ہے. لیکن خاص طور پر جو رشتہ دار غریب ہو جائے, جس کا اسٹیٹس بہت زیادہ جیسے سمجھے نا نیچے گر گیا, ظاہری طور پر جس کو دنیاوی طور پہ کہیں کہ مطلب ایک رشتہ دار بہت اپر لیول کا ہے, دوسرا بہت بےچارا غریب ہے, چھوٹا موٹا کھوکھا لگاتا ہے, بہت عام مزدوری کرتا ہے, اس کو تو رشتہ دار ماننے میں بھی آر محسوس ہوتی ہے. اس کو میں لوگوں کو انٹروڈیوس کیسے کراؤں؟ بعض لوگ تو اتنے بد بخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنے والد صاحب بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں, چھوٹے موٹے کام سے آگے بڑھے, اور وہ خود کوئی بہت بڑا وہ ہو گیا ہے, تو اپنے باپ کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے شرماتے ہیں, اور میں کیسے لوگوں کو بتاؤں اپنی گیدرنگ میں کہ یہ میرا باپ ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟
بالکل, آپ جو معاشرے کی کیفیت ہے اس کی عکاسی کر رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے. اشفاق بھائی, رشتہ دار جو ہیں ان کو عموماً ثانوی حیثیت دی جاتی ہے, اور اللہ اور رسول نے, شریعت نے رشتہ داروں کو جو حقوق دیے ہیں, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے, ان کے ساتھ بھلائی کر کے انسان جو جنت کی ابدی نعمتیں پا سکتا ہے, اور جو اس کی فضائل و برکات بیان کیے جاتے ہیں, ان کو پسے پشت ڈال کر رشتہ داروں کو بھی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی رشتہ دار بہت سارے ہیں, اب مالی اعتبار سے یا اپنے پیشے کے اعتبار سے, شہرت اور کمال اور ہنر اور فن اور حسن کے اعتبار سے ان کے درجات مختلف ہیں. تو اب انسان رشتہ داروں میں بھی چناؤ کرتا ہے پھر, کہ وہ کون سا رشتہ دار ہے جس کی طرف میری اگر نسبت کی جائے گی تو مجھے نام ملے گا, مجھے عزت ملے گی, اور چار بندوں میں میری واہ واہ کی جائے گی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی بھلائی کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے, غریبوں کا ساتھ دیا جائے اپنے مال کے ذریعے, اور مختلف معاملات میں مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے, تو جہاں عام مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنا ہے, تو ہماری بھلائی, ہمارے حسن اخلاق, ہمارے مالی تعاون اور ہمارے تمام تر اچھے سلوک کے اولین حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں. یعنی گھر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور جہاں صدقے کی بھی تعلیم دی گئی تو وہاں یہی ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں سے ابتدا کی جائے. اب وہ خاندان میں بعض رشتے ایسے ہیں جن کو صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے، وہ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن نفلی صدقہ ہے یا ویسے ہی مالی طور پر تعاون کرنا ہے تو ہم معاشرے میں تو فقیروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، محتاجوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم اپنا مال جو ہے ان پر صرف کریں، رب کی رضا پائیں، لیکن ہمارے قریب میں بسنے والے ہمارے رشتے دار اور بسا اوقات اگر بڑی فیملی ہو تو گھر میں ایسے افراد محتاج ہوتے ہیں، سگا بھائی ہے اب اس کا کام نہیں چل رہا لیکن دوسرے بھائی کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود وہ باہر خیرات کر دے گا لیکن اپنے بھائی کی مالی معاونت نہیں کرے گا، اس کو میں مال دوں گا یہ میرے اسٹیٹس پر آ جائے گا اور یہ میرا ہم پلہ ہو جائے گا، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے لیکن اولین ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دینی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اگر دیکھا جائے، ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، ظہور اسلام ہوا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے منسلک افراد کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے ان کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا۔ ظہور اسلام سے پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبوت کے اظہار سے پہلے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، بیواؤں کی مدد فرماتے اور یتیموں کی نگہبانی فرماتے۔ میں اشفاق بھائی یہاں پر بخاری شریف کی ایک روایت ذکر کرنا چاہوں گا، امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کی ابتدا میں کتاب الوحی یہ پورا چیپٹر قائم فرمایا اور بخاری شریف کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ کا نبی ہونا ظاہر ہوا اور قرآن پاک کی چند آیات وحی کی گئیں۔ اب وحی کے معاملے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، کیونکہ یہ اچانک معاملہ ہوا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو تھا اس پر لرزہ طاری تھا، تو آپ کو چادر اوڑھائی گئی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نارمل کیفیت میں آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے۔ تو اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عرض کی وہ ایسے کلمات ہیں جو ہمارے لیے دستور عمل ہیں، اور ان صفات کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے راضی ہوں گے اور رشتہ داروں کے راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے ورود سے پہلے کیا عالم تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے کہ آپ کو اپنی جان کا ڈر ہے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے انسان جو نیکی کرتا ہے اور بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی انسان کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور انسان خطرات سے اور خدشات سے اپنے آپ کو معمون پاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا،
سبحان اللہ،
آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح وتحمل الکلا، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک تو عام لوگوں کا ہے، اگر رشتہ دار کو ہماری حاجت ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ تکسب المعدومہ، اور خود کما کما کر محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں،
سبحان اللہ۔
ہم دیکھیں کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں اور ہمارے رشتہ دار جو ہماری بھلائی کے پہلے حقدار ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ آگے ارشاد فرما وہ تقرض ضیفہ، اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی خاطر آپ لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے گویا کہ آپ کے بچپنے کے عالم میں آپ کی توصیف و ثنا میں ایک قصیدہ لکھتے ہیں عربی زبان میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک شعر علماء نے بیان کیا جو بخاری شریف میں بھی اور کئی حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اب یدا یستسکل غمام بوجہہ، اے گورے رنگ والے جس کے نورانی چہرے کے وسیلے سے بارش کو طلب کیا جاتا ہے۔ اب اعلان نبوت سے پہلے نوجوانی کا عالم ہے، بظاہر بچپنے کا عالم ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور یتیم بچوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے؟ جب بیوہ سے حسن سلوک کی بات کی جائے گی، یتیم بچوں سے حسن سلوک کی بات کی جائے گی، تو عام مسلمانوں کے افراد بھی اس میں شامل ہوں گے اور بالخصوص اپنے خاندان کے افراد بھی شامل ہوں گے. ابو طالب کہتا ہے کہ اب یدا یستسکل غمام بوجہہ، اے گورے رنگ والے جن کی مبارک چہرے کے صدقے اور وسیلے سے بارش کو طلب کیا جاتا ہے، اسمت للاراملی سمال الیتامہ اسمت للاراملی، کہ آپ یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں اور بیواؤں کے نگہبان ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت خواہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہو بعد کی ہو، یہی درس دیتی ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے.
سبحان اللہ. میں راشد بھائی ایسے شخص کے بارے میں مجھے پتا چلا چند دن پہلے کہ اس کے بڑے بڑے کیمپ لگتے ہیں نا، وہ فری میڈیکل کیمپ لگاتا ہے، غریب علاج کرواتے ہیں اس پہ، اور وہ بڑا بیٹھتے ہیں کرسی ورسی لگا کے، اچھا لگتا ہے نا لوگوں کو. اور دو گلی پیچھے اس کی غریب ماں کا گھر ہے، کتنے عرصے سے وہ بیمار ہے، دوسرے بھائی وغیرہ اس کی کفالت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اس دوسرے بھائی کو بتاتے ہیں تو اس کو آنے کا ٹائم نہیں ہوتا، کبھی کہتا ہے ڈیفنس میں گیا ہوا ہوں، کبھی وہاں گیا ہوا ہوں. ماں کے پاس آ کر دو بول بول کے ماں کو تسلی دینے کا، بڑھاپے میں ماں باپ کو زیادہ اولاد یاد آتی ہے جو دوسری جگہ پر کہیں ہو، ان کو ماں باپ سے میل جول سلام دعا تو رکھنی چاہیے، فون وغیرہ کرنا چاہیے، اور اگر ماں باپ خاص طور پر بیمار ہو تو ان کی تیمارداری تو اولاد کا فرض ہے، اور رشتہ داروں میں سب سے مقدم ماں باپ.
بالکل بالکل. یعنی عام مسلمان کے ساتھ ہم خیر خواہی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ نفلی زمرے میں آئے گا، ایک نفلی طور پر آپ تبرک کے طور پر مسلمان کی معاونت کر رہے ہیں، لیکن رشتہ دار اور بالخصوص والدین کا اگر ایسا معاملہ ہو تو بعض صورتوں میں تو اولاد پر یہ شرن لازم ہو جائے گا کہ ماں باپ کی تیمارداری کرے اور ان کا ساتھ دیں. اور دوسرا فائدہ یہاں پر علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ عام فقیر کو آپ دیں گے. اب رشتہ داروں کے جب حقوق بیان کیے جاتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے جن سے نسبی رشتہ نہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے. اب دین النصیحہ، دین سب کے لیے خیر خواہی ہے، سب کے لیے بھلائی ہے، لیکن رشتہ داروں کی یہ اہمیت ہے، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں اور آگے کے رشتہ دار ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ عام فقیر کو یا عام محتاج شخص کو آپ کچھ دیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں تو آپ کو ایک ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا، رائے خدا میں خرچ کرنے کا، فقیر کی مدد کرنے کا. لیکن اگر اپنے رشتہ دار محتاج کی مدد کریں گے، اس کے کام آئیں گے، تو آپ کو دگنا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا، مسلمان کی مدد کرنے کا، دوسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا.
ثواب ایک
دو ثواب چھوڑ کر انسان دوسرے کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے.
اچھا آپ نے بیان کیا نا، تو مجھے تو وہ حکایت جو امیر علیہ سنت نے عاشقان رسول کے 130 حکایات میں لکھی کہ ایک آدمی نے 60 سال مکے میں گزارے اور اس کا انداز یہ تھا کہ طواف کرنا، تلاوت کرنا اور رات قیام کرنا، اس انداز سے اس نے 60 سال مکے میں عبادت کے اندر گزارے. اس کا ایک خراسانی دوست تھا، یہ آدمی بھی خراسانی تھا اور مکے میں 60 سال گزار لیے، اور عابد اور زاہد پکارا گیا. یہ شخص اپنے دوست کو، اس عبادت گزار کو کچھ امانت پکڑاتا ہے اور اس کو جانا ہے. یہ امانت پکڑا کر اپنے سفر پر گیا. جب یہ واپسی آیا تو مکے کے لوگوں نے بتایا کہ تمہارے خراسانی دوست کا انتقال ہو گیا. اب یہ اس کے ورثاء کے پاس پہنچا، بچوں کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے میری امانت ہے، میں نے ان کو پکڑائی تھی. تو وہ منکر ہوئے کہ ہمیں تو آپ کی امانت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اب یہ مکے کے علماء کے پاس گیا کہ میرے اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارا جو دوست تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، 60 سال چونکہ اس نے عبادت کے اندر ریاضت میں گزارے ہیں، تو نیک آدمیوں کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ زمزم کا جو کنواں ہے اس پر موجود ہوتی ہیں. تم ایسا کرو، زمزم کے کنویں پر جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو، پکارو، اور کیا پکارو کہ فنا فنا اس کا نام دو، اور اس کو پکار کر کہو کہ میری امانت جو تھی تمہارے پاس وہ کہاں رکھی، اس کی روح تمہیں بتائے گی. یہ شخص یہ علماء سے حل پوچھنے کے بعد زمزم کے اس کنویں پہ پہنچا، اس نے پکارا، اس کو کوئی آواز نہ آئی. یہ واپسی علماء کے پاس آیا، کہا مجھے وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی. علماء نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بہت نیک آدمی تھا، لیکن نہ جانے کون سی ایسی اس کی غلطی تھی کہ وہ اب اس کی روح وہاں جمع ہوگی جہاں جہنمیوں کی روح جمع ہے. تو تم ایسا کرو، یمن کا سفر کرو، اور یمن کے اندر ایک برہوت نامی کنواں ہے، اس کے اوپر جا کر تم آواز دو، تمہارے دوست کی روح وہاں ہوگی۔
اچھا،
اب یہ شخص یمن جاتا ہے اور وہاں جا کر اس نے پکارا، اس کو آواز آ گئی، اس کو جواب آیا۔ جب اس کو جواب آیا تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ پر تمہاری امانت گھر کے اندر دفن کی ہے، اپنی امانت نکالو۔ اس نے پوچھا، اللہ کے نیک بندے، تم تو اتنے عابد اور زاہد تھے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ میری عبادت اور یہ معاملہ تو اپنی جگہ تھے اور یہ میں کرتا ہی تھا، لیکن میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں غفلت برتتا تھا۔
اللہ اللہ،
وہ معذور تھی، میں نے اس کو کبھی اس سے پوچھا نہیں، اپنی عبادت اور ان معاملات میں میں مشغول رہا، اور اسی کا میں یہاں عذاب کے اندر۔ یہ شخص واپسی گیا اور اس اپنی امانت کے بارے میں گھر والوں کو بتایا، اور اس کی امانت اس جگہ سے مل گئی۔ یہ سیدھا اس کی معذور بہن کے پاس گیا اور جا کر اس کو کچھ نہ کچھ اس نے دیا اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا، حتیٰ کہ وہ اس کے دوست کی اس صلہ رحمی کی وجہ سے، یہ تعاون کی وجہ سے اپنے بھائی سے خوش ہو گئی۔
اچھا،
یہ خوش جب ہوگی تو اب اس کے بعد اس آدمی نے زمزم کے کنویں پر جا کے آواز دی تو اس کو جواب ملا ہے کہ تمہارے اس تعاون کی وجہ سے میری غلطی کو معاف کر دیا۔
وہ اچھی جگہ پہ آ گیا،
وہ اچھی جگہ پہ۔ لیکن اس واقعے کے اندر عبرت کتنی ہے، سبق سیکھنے کا۔ 60 سال مکے میں گزارے، وہ طواف کی حالت میں، نمازوں کی حالت میں اور دیگر عبادات کرتے ہوئے، اور ایک طرف ایک معذور بہن ہے جس کے کوئی حال کبھی نہیں پوچھا۔
ہم سمجھتے ہیں بس بہن کو بیاہ دیا، اس کا فرض پورا ہو گیا۔ بہن ہو، بیٹی ہو، ظاہر ہے ان کے حقوق تو اپنی جگہ پر ہیں، اور ان سے حسن سلوک، ان کے معاملات کو دیکھنا، ان سے خیر خواہی کرنا، یہ تو ہمارے ذمہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر اپنے رشتہ داروں اور پھر غریب رشتہ داروں کا خیر خواہ رکھے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذمہ دار سفیان بھائی بھی موجود ہیں۔
یہ غلام محی الدین بھائی نے یہ سوال کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کی جائیداد کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیگر رشتہ دار سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔
دیگر رشتے دار
کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟
دیگر رشتے دار
محاورہ
اپنے ہی رشتے دار ہوتے ہیں۔ اب محاورہ یہ جسے کہا جاتا ہے آستین کے سانپ، تو اپنے ہی اصل میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بھائی ہی سب جائیداد پر ایسے ضبط کر لیتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے یہاں کلچر ہی ایک عام ہو چکا ہے، بس اتنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی، رخصت کر کے بھیج دیا، اب اس کے بعد کوئی تعلق نہیں کسی طرح کا۔ حالانکہ وراثت کے معاملے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو اپنے کسی بھی وارث کا حصہ وراثت سے قطع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت سے حصہ قطع فرما دیتا ہے، قطع فرما دیتا ہے۔ تو اس ان باتوں سے، یعنی وراثت کے جو احکام ہیں وہ بالکل واضح واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہے، ارشاد فرما دیا ہے۔ تو بہرحال بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، یعنی جو جو وارث اس کے بنتے ہیں، تو
خاص طور پہ جن کے ہاتھ میں پاور
ہونا بالکل جائز نہیں،
جن کے ہاتھ میں پاور ہو، اختیار ہو، ایسے بڑے بھائی یا
جی ہاں
جو بڑے سربراہ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں جلدی کریں۔
جی ہاں،
اور جیسے ہی اگر خدا نہ خواستہ، ظاہر ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، تو دنیا سے کسی کے جانے کے بعد وراثت کی تقسیم کے معاملے میں دیر نہ کی جائے۔ اگر کوئی غریب بےچارہ تقاضے کا سوچتا بھی ہے تو وہ سوچ کر نہیں بولتا کہ یار لوگ، دوسرے رشتے دار، بھائی، بہنیں کہیں گے اس کو تو بس انتظار تھا، باپ جائے، ماں جائے اور میں اپنا حصہ مانگوں۔ یہ تو حق مانگ رہا ہے اور شریعت کی بات کر رہا ہے۔ آپ جتنی تاخیر کریں گے اتنے زیادہ پیچیدگیاں بڑھتی جائیں گی۔
دیکھیں، دو طرح کے معاملے، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے ہی راضی خوشی اسی طریقے سے معاملات اسی گھر میں رہتے ہوئے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یوں معاملات کہ بہنیں جدا ہیں اور وہ اپنے گھروں پر ہیں، اور ان میں سے کئی ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی ان کو ضرورت بھی اس قدر ہوتی ہے،
جی،
تو اس کے باوجود بھی، مطالبہ کرنے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی کسی طرح کا حق جو ہے وہ ان کی طرف نہیں دیا جاتا۔
اگر ضرورت نہ بھی ہو،
جی، مطالبہ تو کرنا،
ضرورت نہ ہو، مالدار ہو بھائی،
بالکل
الگ رہتا ہو اور اس کے والد کا انتقال ہوا، وہ کہتا ہے والد کے ورثہ دیا جائے، تو کیا غلط کہتا ہے؟ حق تو مانگ رہا ہے، صحیح مانگ رہا ہے نا۔
بہت
تو خامہ خواہ کا روکنا یا بدگمانیاں کرنا یا باتیں بنانا، اس کی غیبتیں کرنا کہ دیکھو اس کو تو انتظار تھا، زندگی میں باپ کی ایک خدمت نہیں کی، اب پیسے مانگنے آ گیا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی، لیکن آپ اس کا حق مار کے دوسری غلطی کیوں کر رہے ہیں؟
بہت بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ آج اس کو پتہ نہیں ہے، یہ اپنے بھائی کے سامنے یا بہنوں کے سامنے دیوار بنا ہوا ہے، کل کو یہ فوت ہو جائے گا، اس کے بچے، یعنی یہ ایسا ظلم ہے جو نسل در نسل چلتا جائے گا۔
اللہ اللہ،
یعنی اب ایک بہن بھائی ہیں، اب کسی نے بہن کو حصہ نہیں دیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا اور خود ضبط کر کے رکھا، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، اس کے بچے، پھر اس کا انتقال، پھر اس کے
بچوں کا کیا ہوگا؟
یعنی ان کی لڑی در لڑی آگے یہ ظلم چلتا جائے گا. یعنی جس نے اس کا آغاز کیا اور شروع کیا، یعنی آگے تو پھر تصور ہی بہت مشکل ہے کہ آگے جا کر کوئی تقسیم،
ساری تقسیمیں پیچھے.
بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے، بعض اوقات واقعی ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے جب یہ دل میں ایک خوف پیدا ہو جائے ایسے معاملات، تو ہمارے پاس دارالحکام میں بعض اوقات ایسا بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کہ جس میں نیچے پوتے آ کر بیدار ہوئے ہیں کہ جو دادا پردادا کا یہ معاملہ تھا، یہ انہوں نے شرعی طور پہ غلط کیا،
کہیں پہ ورثہ صحیح تقسیم
نہیں ہوا اور یہ غلط ہوا ہے، یا اوپر میں سے کوئی ایک تھا کہ جس نے پوری اپنے پاس رکھی اور بہنوں کو نہیں دیا، یہ وہ، حالانکہ وہ فوت ہو گئے، ان کی آگے دوسری تیسری نسل ہے گویا کے، لیکن وہ پھر شرعی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے ان کا خیال کرتے
ہیں. اسی میت کا ورثہ نہ تقسیم کیا جائے، درست تقسیم نہ کیا جائے، تو اس سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟
دیکھیں، میت کو اس اعتبار سے تو کوئی اس کی تکلیف نہیں ہے،
گناہ کے اعتبار سے،
گناہ کے اعتبار سے
اگر وہ اس کو ایک اذیت پہنچے گی اپنے بچوں کی طرف سے ایسے عمل پر،
ظاہر ہے کہ جو عام آدمی بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، لیکن یہ تو خاص اس کے اپنے ہی خاندان اور اپنی فیملی کے اندر ہی ایک دوسرے کے ایسے حق تلف جو ہے وہ کیے جا رہے ہوتے. اس میں دارالعلوم اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت کرنے کا حکم. یہ بہت شاندار رسالہ ہے اور بہت اس میں واضح واضح احکامات، بالکل جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں عمومی طور پر، ان کو بڑی ڈیٹیل سے وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی اپنی بات کو نہ سمجھا سکے صحیح معنوں میں، یا ان کے اختلاف ہو رہا، تو یہ رسالہ بہت سے لوگوں کو اس نے سیدھے راستے پہ چلایا ہے.
اشفاق بھائی، یہاں پر جو ہے نا ایک عذر یہ بیان کیا جاتا ہے، عوام کا ایک اندیا ہے یا ان کی سوچ ہے کہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں جن کی شادی ہو گئی اور والدین نے اپنی زندگی میں ان پر خرچ کیا، ان کی شادی پر اخراجات کیے اور بہنوں کو جہیز دے دیا، تو والد یا والدہ کے فوت ہونے پر یہ عذر پیش کیا جاتا ہے بھائیوں کی جانب سے کہ تمہاری تو شادی ہو گئی، تمہیں جہیز دے دیا گیا، یا ایک بھائی کی شادی ہو گئی، اس پر خرچہ ہو گیا، اب اس کا حصہ ختم ہو گیا. تو یہ ہماری بنائی ہوئی تقسیم اور ایک فرق ہے، ورنہ اللہ رسول نے جو وراثت کا حکم بیان فرمایا ہے تو اس میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ اولاد میں سے کس کی شادی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کس کو جہیز دیا گیا، کس کو نہیں دیا گیا. اولاد ہونے کے اعتبار سے، نسبی رشتے کے اعتبار سے سب برابر ہیں،
سب کو رشتہ
ان کو
ملے گا،
جی
سب کو وراثت جائیداد
جو ان کا حق ہے
جو بھی ہے سب ملے گا. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے. کالز دیجیے گا.
محمد عدنان افطاری کا بھی نیٹ ایکسلا. الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ، 10 مبارک راتیں مدری چینل پر اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے غریب رشتہ دار، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر کے قربانی کے 3 حصے ہوں اور وہ اپنا ایک حصہ کسی غریب رشتہ دار کو اس انداز میں دے کہ بھائی میں آپ کی طرف پیسے روانہ کر دیتا ہوں، پیسے بھیج دیتا ہوں، تو ان پیسوں سے آپ میری طرف سے قربانی کر لیں اور گوشت سارا آپ ہی لے لیں، آپ ہی تقسیم کر دیجیے گا، تو کیا شرعی طور پر یہ درست ہوگا؟
جی، یہ پیسے دے دیے انہوں نے کہ یہ اپنی قربانی کرنے کا ہی اسے وکیل مقرر کر دیا.
اچھا،
یعنی میری طرف سے، کیونکہ واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قربانی آپ کر لیں، اور اس کے بعد ان کا گوشت وغیرہ انہیں کو دے دیا، تو یہ اپنی قربانی کرنے کا وکیل ہی کہا ہے، بالکل کرنا چاہیے.
اچھا، ایسا نہ کریں بلکہ اپنے جانور کے میں جو 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک قریبوں کے لیے، ایک رشتے داروں کے لیے، اگر وہ حصہ رشتے دار کو نہ دینے کے بجائے اس کے بدلے پیسے دے دیے.
پیسے دینا تو الگ سے ان کی مدد ہی کہلائے گا، لیکن
یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتے دار کو ایک حصہ دینا ضروری ہے، ایک حصہ غریب کو دینا ضروری ہے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ضروری ہے، یہ بھی درست ہے؟
کاش اس کو ضروری سمجھ لے تو بہت اچھا.
بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، ایسا ہی ہے لوگ، تو بعض بالکل کچھ نہیں سمجھتے.
اس کو واقعی عام طور پہ یہی ہے کہ لوگ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے. ہاں، ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے، جیسے یعنی ہم اپنے باو اجداد کی طرح ان کی کوئی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو گوشت کے ہر ہر پیس کے بھی گویا کے 3
اب بھی ہے ایسے. اب وہ کیٹیگری نہیں ہوتی مفتی صاحب، جو بعض ایسی چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے.
جی ہاں،
دولہا میاں نے عشاء نہیں پڑھی لیکن اپنے شب زفاف کو کمرے میں جا کے نفل ضرور پڑے گا. دعا بتا دیں، دعا کون سی مانگنی ہے یار؟ عشاء پڑھی کہ نہیں آپ نے؟ عشاء نہیں پڑھیں گے لیکن نفل پڑھیں گے، دعا کریں گے، یہ وہی کیٹیگری ہوتی ہے کہ بعض چیزوں میں اتنا وہ امفیسائز کرتے ہیں کہ بس یہ کرنا ضروری ہے. عشاء کی نماز گویا ضروری نہیں تھی، تو عشاء ضروری ہے، وہ نفل آپ کے لیے نفل ہی ہے، اچھی باتیں پڑھیں، تو قربانی کرنا ضروری تھی، یہ تین حصے کرنا ضروری ہے یا کیا ہے؟
دیکھیں مستحب عمل ہے یہ، افضل تینوں مستحب ہیں، افضل ہے، ثواب کا کام ہے، ایک حصہ آدمی اس میں سے اپنے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں میں اور ایک غربا میں،
اگر ایسا نہ کیا تو
نہ کیا قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا، کوئی گناہگار نہیں ہوں گے،
بہتر عمل کو چھوڑ دیا،
بلکہ اپنے گھر کی اگر فیملی کے افراد ہی اتنے ان کے کہ اب اس صورت میں یہ ان کے لیے جتنا گوشت ہے ایک حصے کا
ایک بکرا کیا ہے اور 10-12 آدمی کی فیملی ہے،
جی ہاں، تو اب اس تو گھر کے لیے ہی وہ کفایت جو ہے وہ اگر کرتا ہے تو وہ بھلے تین حصے نہ کرے، وہ اپنے گھر میں استعمال کرے، لیکن یہ ان کے لیے کہ پتا چلے 10 آدمی گھر میں رہتے ہیں، واجب 10 پر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایک ہی کر لو کافی ہے گوشت، یہ بھی ایک نظریہ ہے،
اچھا جتنوں پہ قربانی لازمی ہے سب کی طرف سے الگ الگ حصہ،
جب جن پر قربانی کر کے اگر 10 افراد ہیں بالغ ہیں اور صاحب ثروت ہیں صاحب حیثیت ہے جو قربانی کی شرائط پائی جاتی، اب 10 ہیں تو 10 پر قربانی ہوگی، جو 10 کا جدا جدا یا بکرے کریں یا اپنے حصے لیں اس کے قربانی کے اندر،
ٹھیک ہے،
یعنی اس میں سے ایک کا قربانی کر لینا یا اس کو سمجھنا کہ بس 2 بکرے ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے یا 2 بکرے ہیں اور ایک حصہ کہیں بڑے جانور میں ڈال لیں کباب کے لیے کام آئے گا، یہ تو جو کباب کے لیے دوسری جگہ ڈالیں گے تو یہ تو ان کا بھی خراب کر دیں گے کیونکہ ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی،
اچھا
کیونکہ قربانی کے جانور کے اندر حصہ ملانا ہے تو قربت کی نیت ہو، اس کے اندر تقرب چاہیے،
قربت کیا ہوتی ہے؟
تقرب ثواب کے لیے، قربانی کرنے کے لیے،
واقعی ارادہ دل میں ہے ہی کباب کھانے کا اور وہ ایک گائے کا گوشت کا حصہ بھی کہا جائے، یہی نیت ہے تو کوئی ہیلا کوئی طریقہ بھی بتا دیں
بھائی، قربانی کرے نا اپنی،
اب ایک بکرے میں کر رہے ہیں گائے میں بھی ڈال دیں، ایک بندہ 2 حصے بھی ڈال سکتا ہے،
ڈال سکتا ہے اس کی نفلی
گھر میں کباب کی کباب اور حصے کا حصہ،
اسی طریقے سے گھر میں اور افراد ہیں سالے ثواب کے لیے قربانی کا حصہ ڈال دیں، کچھ ایسے کریں، یعنی جس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ تقرب اس کی نیت میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ گوشت کے لیے اس نے لیا ہے، یعنی مجھے 10 کلو گوشت چونکہ حصے میں اتنا آتا ہے تو مجھے 10 کلو گوشت کے لیے یہ کرنا ہے، تو یہ والا ٹھیک نہیں ہے،
اجتماعی قربانی کرنے والے کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے اسی طرح کا، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ حصہ ڈالتا ہو، تو اگر وہ یہ سوال کر لے کہ بھائی آپ کی قربانی یہ جو ہم کریں گے ایک حصہ یہ کس کے نام سے ہوگا، وہ کہہ دے نام ہے فلاں، اپنے والد کا یا اپنا یا اپنے بچے کا کسی کا بھی نام دے دے، تو اب یہ نام دینے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اب اس کی نیت کسی کا تقرب ہو گیا؟
دیکھیں مسلمانوں میں سے عام طور پہ جو کیا جاتا ہے وہ تقرب کے لیے ہی کیا جاتا ہے، حصہ ہی ملاتے ہیں، کسی نہ کسی کا حصہ ملاتے ہیں،
نام لینے سے یہ واضح ہو جاتا ہے،
جی ہاں بالکل واضح ہو جائے گا، اور عام طور پہ کوئی ہاں قربانی اس کی ادا ہوگی نہیں ہوگی جس کی طرف سے اس نے کرنی ہے، تو پھر اس کے اپنے احکام ہے، اس سے اجازت لی ہوئی ہے یا اس نے خود اس کو کہا ہوا ہے،
انشاءاللہ اجتماعی قربانی پر تفصیل سے ہم
جی ہاں
ایک نشست کر لیں گے، آدھا پونا گھنٹہ اس پہ سلام ہونا چاہیے، یہ ان دنوں کی ہی باتیں ہیں،
ان دنوں میں
انشاءاللہ اس پر ہم پھر پورا سیشن کر لیں گے اجتماعی قربانی پر، چند موٹی موٹی باتیں تاکہ ناظرین کو سہولت رہے انشاءاللہ، اگلی کال دیجیے،
میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسافر پر بھی قربانی لازمی ہے؟
مسافر پہ قربانی،
قربانی مسافر پر لازم نہیں ہے،
کرنا چاہے تو
کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس وقت اس لاکھوں لوگ حج پر ہیں اور ان میں سے ایک تعداد ہے کہ جن کے اوپر اقامت کے احکامات نہیں ہے، مقیم ہونے کے
مسافر
نہیں، وہ مسافر ہی ہیں، تو اب اگر ان کی طرف سے ان کے اہل خانہ یہاں پہ
یا وہ خود وہاں کریں،
وہ جہاں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بہرحال مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے،
اگلی کال، جب واجب نہ ہونے کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ واجب نہیں ہے تو کرنی ہی نہیں ہے،
کرنے
یعنی شرن لازم نہیں ہے کہ نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ ہو، کر لے تو اچھی بات،
اچھا ہے، ٹھیک ہے، کال دیجیے،
میرا سوال یہ ہے اجتماعی قربانی کے حصے میں کیا عقیقہ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں،
اجتماعی قربانی یعنی بڑے جانور کے 7 حصوں میں سے کچھ حصے یا ایک حصہ عقیقہ کے لیے رکھنا الگ سے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، عقیقہ اس سے ہو سکتا ہے، یا ایک میں تھوڑی سی بات کی، بعض اوقات ہم یہ جو متعلقاً اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ جانور قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، بعض اس کو یوں بھی غلطی سے سمجھیں کہ بکرے کے اندر قربانی بھی ہو رہی ہے عقیقہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کے جانور میں چونکہ عقیقہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا جانور ہے جس کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس 7 حصوں میں سے اگر بعض قربانی کے حصے ہیں، بعض یا ایک کسی نے عقیقے کا بھی اس میں ڈالا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 7 حصوں سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے ہیں، کم کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتے ہیں،
اگر 7 سے زیادہ حصے ایک جانور میں ملا لیے تو
8 ہوئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 7ویں حصے سے کم کسی کا بھی حصہ ہونا یہ سب کی قربانی کو ضائع کرے گا،
عقیقہ ایک بکرے میں ہوگا یا 2 بکروں میں ہوگا؟
عقیقہ عقیقے کے لیے بہتر یہی ہے کہ دو بکرے ہوں یا دو حصے بیٹا اگر ہے لڑکے کے لیے تو دو حصے ہونے چاہیے اس میں, اور اگر بیٹی ہے تو ایک حصہ. لیکن اگر کسی نے بیٹے کی طرف سے بھی ایک حصہ کر دیا, اگر کسی نے بیٹے کی طرف سے بھی ایک حصہ
بکرا کر دیا,
ایک بکرا کر دیا تو اس کی بہرحال عقیقہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اگلی کال.
میرا نام محمد فاروق ہے, میں کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سر پہ نقلی بال لگانا کیسا؟
سر پہ نقلی بال لگانا کیسا؟
نقلی بال جس کو مصنوعی بال کہا جاتا ہے تو یہ لگائے جا سکتے ہیں, البتہ یہ کہ انسانوں کے بال وہ نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات انسانوں کے ہی بال کو بالوں کو اس طرح تیار کر کے ایک کے بال دوسرے کو لگائے جا رہے ہوتے ہیں, اس طرح تیار کر کے لگاتے ہیں. یعنی انسانی وگ نہ ہو, اس طرح کے کوئی اور ہو تو لگائی جا سکتے. پھر اس کے پھر اپنے آپ احکامات ہیں,
تفصیل پھر اس میں بہت ہے,
غسل کرنے کے حوالے سے دیگر ان معاملات کے اندر اس میں ڈیٹیل ہے اور اس میں تفصیل ہے.
آج ہمارا ٹاپک ہمارے غریب رشتہ دار, اس حوالے سے بھی مدنی پھولوں کا سلسلہ رہا. مزید انشاءاللہ کچھ سوالات لیں گے. ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, کچھ کلام کے اشعار شامل کرتے ہیں, مکے مدینے کی باتیں ہیں, کچھ کعبے کے حوالے سے اشعار ہو جائیں. محمود بھائی,
حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے, بڑی کار میں پہنچے, بڑی سرکار میں پہنچے, دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل, منہ دکھانے کے مگر تیرا کرم ذرا, خبر کیا بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے, یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی گوندہ
Lord. حج کریں یا کعبے پر ہے نسیم روح پرور سے مشام جام
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑی تفصیل سے کعبے کا سفر محمود بھائی کے پیچھے پیچھے ہم نے تصور میں طے کیا اور یہ جو آپ نے پہلا شعر جو آخری شعر پڑھا ابھی سحر چمکی جمال فصل گل یہ بھی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام جو مدینے کی حاضری کے حوالے سے حضور کعبہ میں تو کعبے کی حاضری کا تصور اور پھر ایک ایک جگہ پر آپ نے کمال کے قلم سے پھول برسائے ہیں سبحان اللہ صفا مروہ حتیم رکن شامی زمزم کا کنواں اور پھر اس پہ مدینے کے سفر کے بھی سحر چمکی انشاءاللہ کسی دن یہ بھی سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی حج کرنے والوں کے حج کو مقبول کرے اور اس سال شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود سفر حج پر ہیں تو امیر اہل سنت کی بھی یاد آتی رہتی ہے اور آپ کے ہر پیار کرنے والے کی یہ چاہت ہے کہ امیر اہل سنت خیر سے حج کریں اور ایک کاش ہمیں بھی زندگی میں کبھی ان کے ساتھ حج کا مجدہ مل جائے. سفیان بھائی کچھ سوال سوشل میڈیا کے جلدی جلدی ہم شامل کریں.
سوالات کا سلسلہ جاری ہے.
فریکوینٹ آنسر رہے گا تو زیادہ جواب لے سکیں گے ہم.
صاحب یہ شہزاد یہ سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیا قربانی کے جانور پر بچوں کو بٹھا کر جھولے دے سکتے ہیں؟
نہیں بٹھانا چاہیے قربانی کے جانور کو. ویسے بھی سواری کرنا تو منع ہے جہاں گرچہ وہ سواری مقصود نہیں ہوتی تو اس طرح کے جھولے نہیں دینے چاہیے. ان جانوروں کی بھی تعظیم ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے.
یہ پوچھ رہے ہیں جن لوگوں نے قربانی کی ہے کیا ان کو بھی گوشت دے سکتے ہیں؟
جنہوں نے قربانی کی ہے اپنے گھر پہ کیا ان تک بھی گوشت پہنچا سکتے ہیں؟
ہاں کوئی حرج نہیں دے سکتے ہیں ان کو بھی.
یہ
پوچھے انتظار بھی رہتا ہے رشتہ داروں کو نا. ہم نے تو دیا ہم نے
بڑا جانور کیا ہے اس سے چھوٹا کیا ہے چھوٹے والے کو بڑے کا بڑے والے کو چھوٹے کا
عام طور پر وغیرہ کبھی جاتے ہیں تو بہرحال
محبت بھی بڑھتی ہے
چاہیے حرج نہیں اس میں.
یہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے؟ لوگ بولتے ہیں محرم سے پہلے پہلے ختم کر دو.
اس کی کوئی قید نہیں ہے. محرم سے پہلے جو کہا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ابتدا اسلام میں شروع میں تھا لیکن اس کے بعد اس کی متعلقہ اجازت دے دی گئی. پورا سال بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں.
آپ کی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ 10 دن کے بعد گوشت فریج میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر کھا لیا جائے تو بہتر ہے. تو آپ چلیں 10 دن نہیں تو 15 دن سمجھے 20 دن سمجھے. اس سے زیادہ پھر نہ کریں کہ پھر بہت زیادہ نقصانات بڑھ سکتے ہیں.
گوشت کو خشک کرنے کی بھی ایک صورت ہوتی ہے نا شاید وہ اتنی نقصان دینا
وہ نقصان دینا وہ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. محرم کون کرتا ہوگا؟
محرم کے کھچڑوں تک تو لازمی پہنچتا ہے گوشت.
آپ کے حوالے سے ایک سوال تھا اگر.
جی فرمائیں.
یہ مفتی صاحب آپ کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. عدیل رضا لاہور سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مفتی شفیق اتاری سے میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ کبھی صبح مدنی چینل پر تو کبھی رات 11 بجے کے بعد لائیو آتے ہیں اور آپ کی دارالفتاء اہل سنت میں بھی مصروفیات ہیں اور آپ تدریس کی
امامت بھی
انجام دیتے ہیں. آپ یہ سب کس طرح جو ہے مینج فرماتے ہیں اور مکمل رمضان میں آپ صبح شان نزول کے نام سے سلسلے کرتے تھے یہ سب کس طرح کرتے تھے؟
اللہ اکبر کیسے مینج ہوتا ہے؟
بس چل جاتا ہے اس میں. کبھی کبھی مشکل ظاہر ہے مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے
ظاہر ہے
اور چلا.
اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے نظر بد سے بچائے اور اپنی نظر بھی اتار لیا کریں آپ. ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ برکتیں دے. جی اور
یہ محمد اشتیاق سوال کرنے جانوروں کا شکار کرنا کیسا ہے؟
جانوروں کا شکار کرنا
جی
شکار کرنا اس کے زیر جواز کی بھی صورتیں تفصیل ہے سوال کے اندر نا.
یہ عبد الجبار یہ سوال کر رہے ہیں ہم رشتے داروں میں سے کن کن کو زکوٰۃ اور قربانی کی کھال دے سکتے ہیں؟
زکوٰۃ اور قربانی کی کھال ایک جیسے ان کے مصارف نہیں ہیں. ان دونوں کے اندر فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر تو یہ بطور خاص اپنے آبا و اجداد کو اپنی اولادوں کو یعنی اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اسی طرح اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں یہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں نہ ہی زکوٰۃ ادا ہوگی. البتہ یہ ہے کہ دیگر رشتہ دار جیسے بھائی ہیں بہنیں ہیں خالہ ہیں ماموں ہیں چچا ہیں پھپھی ہیں یہ اگر شرعی طور پر حقدار ہوں مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ بہرحال دی جا سکتی ہے. قربانی کی کھال کے لیے سامنے والے کا شرعی فقیر ہونا یہ قطعاً ضروری نہیں ہے. سامنے والے کسی کا غریب فقیر ہونا یہ بھی قطعاً ضروری نہیں ہے. یہ عام طور پہ جسے ہم گوشت دے سکتے ہیں قربانی کی کھال بھی دے سکتے ہیں، یعنی اچھا قربانی کا کھال اور گوشت کا سیم ایک ہی حکم ہے. اب جسے عام طور پہ بھی ہم گھروں میں گوشت بھیجتے ہیں تو قربانی کی کھال بھی اگر کسی نے تحفتاً بھی کسی کو دے دی، چاہے وہ امیر بھی آدمی ہو تو دی جا سکتی، اس میں حرج نہیں ہے.
جزاک اللہ.
لیکن یہ کہ اس سے ثواب ہی کمایا جائے اور
صدقہ کر دیا
جائے، نیکی
کداروں کو دیا جاتا ہے، دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم کچھ جانوروں کے عجائبات بیان کرتے ہیں، جانوروں کے عجائبات سنتے ہیں. آئیے.
عید قربانی ہے، عید قربانی ہے.
جانوروں کے عجائبات، آج اس میں ہم ایلیفینٹ کو بیان کریں گے. ایلیفینٹ مانے ہاتھی، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ان دنوں میں جانوروں کے حوالے سے زیادہ ایک دلچسپی کا سلسلہ ہوتا ہے، حلال جانور جن کی قربانی ہوتی ہے خاص طور پہ انہی کی طرف کھچا ہوتا ہے، لیکن جانوروں سے ظاہر ہے وہ ایک جنس مل رہی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جانوروں کے بارے میں معلومات دیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ذات کی معرفت کا بھی ایک سلسلہ اس طرح بنے اور محبت اللہ پاک سے ہماری پیدا ہو. اس نے جس چیز کو بنایا ہے کمال بنایا ہے اور حق بنایا ہے، اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے. آج ہم سنیں گے ایلیفینٹ کے بارے میں، ہاتھی کے بارے میں. ہاتھی کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہاتھی کے متعلق پوری ایک سورت ہے، جس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل. عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں. ہاتھی کی جو کھال ہوتی ہے وہ ایک انچ تک موٹی ہوتی ہے.
اللہ اللہ.
کتنی موٹی کھال ہوئی؟ ایک انچ موٹی اس کی کھال ہوتی ہے. اور ہاتھی اتنی موٹی کھال اور اتنے عظیم جسے کے باوجود مفتی صاحب اتنا جذباتی ہوتا ہے، روتا بھی ہے اور ہنستا بھی اور کھیلتا بھی ہے. اپنے آپس میں یہ کھیلتے ہیں اور یہ پرانی یادوں کو بھی شیئر کرتے ہیں آپس میں، اور یہ ہنستے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کھیل کود ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. یعنی بظاہر یہ بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہی ہے، یہ شیر کو بھی ٹکر لے لیتا ہے، لیکن اندر سے یہ بڑا یوں کہ نا نرم دل ہوتا ہے. کھیل کود اور ہنسنا اور پرانی یادیں تازہ کرنا، تو اس اعتبار سے بڑا نرم دل اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ پالتو جانور نہیں ہے، یہ اپنے فطرت کے اعتبار سے جیسا، مطلب بعض جانور ہی خلقت اور فطرت سے بائی نیچر جو ہے وہ پالتو ہوتے ہیں. یہ پالتو جانور نہیں ہے، لیکن انسان نے اسے اپنی صلاحیتوں سے سدھا کر پالتو بنا لیا ہے. یہ پالتو جانوروں میں شامل نہیں ہوتا، لیکن انسان اسے پالتو بنا لیا کرتا ہے. اس کے کان بڑے بڑے چھتری نما ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے کان ہونے کے باوجود اس کے سننے کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے، یہ زیادہ سن نہیں سکتے. اسی طرح اس کے دو دانت باہر کی طرف ہوتے ہیں، وہ محاورہ بھی ہے نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور یہ جو باہر کی طرف جو دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ کھاتا پیتا نہیں ہے. کھانے کے دانت جو ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں. ہاتھی گنا بہت شوق سے کھاتا ہے، گنا بہت شوق سے کھاتا ہے. اور اس کے جو باہر کے دانت ہوتے ہیں، جب ہاتھی مر جاتا ہے تو اس کے یہ دانت بڑے مہنگے بکتے ہیں. ہاتھی دانت جو ہے یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں سجاوٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، تو یہ ہاتھی کے دانت بہت مہنگے بکتے ہیں. وہ محاورہ بھی ہے نا، ہاتھی زندہ لاکھ کا، مرا ہوا سوا لاکھ کا. اس کے دانت جو مل جاتے ہیں تو وہ زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے.
جواہرات وغیرہ، موتی وغیرہ بنائے جاتے ہیں،
ہو سکتا ہے اس سے کچھ بنتا بھی ہو، لیکن یہ ایک ایسا پراؤڈ کے طور پہ، اس کو سجاوٹ کے طور پہ ڈرائنگ رومز میں بھی رکھا جاتا تھا. پہلے زمانے میں یہ زیادہ ہوتا تھا. ایک ہاتھی کی زیادہ سے زیادہ عمر اوسطاً 70 سال ہوتی ہے. ہاتھیوں کے زیادہ سے زیادہ وزن کی وجہ سے وہ بہت اچھے سوئمر بھی ہوتے ہیں، تیراک بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ہاتھی کے صرف دل کا وزن، اس کے ہارٹ کا وزن تقریباً 11 سے 15 کلو تک ہوتا ہے. اس کا دل ہی اتنا بڑا ہوتا ہے،
پھر بھی روتا ہے،
پھر بھی روتا ہے. دل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، نرم ہونا چاہیے. ان کی بڑی سونڈ کی وجہ سے ان کی سونگنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے، لیکن ان کی دیکھنے کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے. اس وقت کا ریکارڈ کیا گیا سب سے وزنی ہاتھی 24,000 پاؤنڈ کا تھا، جو 13 فٹ اونچا تھا. ہاتھی انسانوں کی طرح ایک دوسرے کو، ایک دوسرے پر فوقیت بھی دیتے ہیں، فضیلت بھی دیتے ہیں. کوئی بڑا ہوگا، کوئی سردار ہوگا، تو اس طرح یہ ان کے یہ جذباتی معاملات بھی ہوتے ہیں. ہاتھی اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے، اور اگر ایک بچہ کسی چیز کے بارے میں شکایت کرتا ہے تو پورا خاندان اس کی بات سننے کے لیے لپک پڑتا ہے. واہ.
اچھا ایک دلچسپ بات, دنیا میں صرف ایک جانور ہے جو جمپ نہیں لگا سکتا, وہ ہاتھی ہے. یہ جمپ نہیں لگا سکتا, چھلانگ نہیں مار سکتا. اچھا خطہ عرب میں ہاتھی نہیں پایا جاتا, شاید یہاں حجاز مراد ہوگا کیونکہ یمن وغیرہ میں تو پائے جاتے تھے. اسی طرح ہاتھی پر کئی کہاوتیں مشہور ہیں, ابھی بھی ہم نے دو کہاوتیں سنی. تو یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں یہ بھی بڑی سبق آموز ہوتی ہیں. ہاتھی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک مخلوق ہے, بہت بڑے اس کے جسے کے باوجود اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بات تو ایسی ہے کہ مطلب روتا ہے جیسے یہ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر, اور یہ ہنستے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں. اور انسان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ یہ بھی اس کو بعض اوقات رسی پکڑ کے گھما رہا ہوتا ہے, اور یہ اس کا جب سدھا لیا جاتا ہے تو اس کے قابو میں بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیسا دماغ دیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جانور کو بھی سیٹ کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت, اپنی ذات کی سچی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معلومات اکٹھی کرنے میں خاص طور پر ہمارے سفیان بھائی کا کردار ہوتا ہے, یہ ہمیں جمع کر کے اور بنا کے دیتے ہیں. جزاک اللہ, اللہ پاک کاوشوں کو قبول فرمائے. سلسلہ جاری ہے ہمارے غریب رشتہ دار آج ہمارا موضوع تھا. میں چاہوں گا اختتام پر مفتی صاحب کچھ مزید اس کو ہم کنکلوڈ کریں, اور غریب رشتہ داروں کے حوالے سے قربانی کے دنوں میں خاص طور پر گوشت دینے میں کیا انداز ہمارا ہو. امیر رشتہ دار بھی ہے جس نے کوئی 15 بکرے کیے ہیں, 2 جانور بڑے کر لیے ہیں, اور ایک غریب رشتہ دار ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو گوشت کہاں سے ملے گا, اور اس کے کوئی قربانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں ان دنوں میں خاص طور پر غریب رشتہ داروں کا کیسے خیال رکھا جائے؟
یہ صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات جنہوں نے خود اتنی متعدد قربانیاں کی ہوتی ہیں, اچھا تو ان کے یہاں گوشت پہنچایا جاتا ہے, تو اس کا گوشت پہنچانے کے بھی انداز کچھ مختلف ہوتے ہیں. بعض کو یعنی بہترین قسم کا جو جانور کے اندر حصہ ہے,
رانے پوری پوری پہنچائے,
پوری پوری رانے ہوں یا اس طرح گوشت, لیکن جو غربا ہیں ان میں اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. تو بہرحال بہت اچھا ایک ثواب کمانے کے ذرائع ہیں, ایک موقع ہے ہمارے پاس. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, بعض اوقات ناراض رشتہ داروں کو مزید ناراض اور اگنور کر دیا جاتا ہے. کچھ آپس میں کسی کی اگر لڑائی ہوئی ہوئی ہے یا آپس میں کوئی مسائل ہوئے ہیں, تو ان کی طرف تو قدم بڑھانا یہ تو بڑا ایک مشکل ترین معاملہ ہوتا ہے. کسی سے بالفرض کسی امیر رشتہ دار کو غریب سے دکھ پہنچ گیا, کوئی بھی کسی طرح کا معاملہ,
جی
اب وہ اس کو اپنی فہرست سے ہی کاٹ کے رکھ دیتا ہے کہ اس کو زندگی بھر اس نے حسن سلوک اس سے کرنا ہی نہیں, اس کو تو کچھ دینا ہی نہیں. حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی, جو تمہیں منع کرے تم اسے عطا کرو, جو تمہیں تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اور یہ ہمیں واضح طور پر اس کی ترغیب اس بات کی ارشاد فرمائی. آپ ذرا وہ واقعہ دیکھیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ناراضگی والا معاملہ پہنچا, اور بہت بڑا وہ معاملہ تھا جس پر آپ نے یہ حلف اور قسم اٹھایا کہ میں اس کے ساتھ تعاون اب نہیں کروں گا. لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا یأتلی اولو الفضل منکم وسعتی, یعنی فضیلت والوں کی یہ شان بیان کی کہ فضیلت والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ غریبوں سے روک لیں یا مسکینوں سے روک لیں, نہیں. الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے. تو پھر آپ نے ان کو جو کچھ دے رہے تھے وہ دوبارہ دینا شروع کیا, اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا. تو یعنی یہاں تک کہ بعض اوقات ایسی کوئی رنجش والا معاملہ آ جاتا ہے, لیکن زندگی بھر اس کے ساتھ امیر رشتہ دار غریب کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. یہاں میں غریب رشتہ داروں سے بھی یہ عرض گزارش کہ کسی کا احسان بھی ماننا چاہیے,
صحیح,
کیونکہ جب ہم لوگوں کے شکر گزار نہیں بنیں گے تو اللہ کے شکر گزار بھی نہیں بن سکتے. اگر کوئی
دیر آئے تو
ساتھ نیکی بھلائی اس کا شکر گزار,
صحیح,
اس کو احسان مندی نہیں چاہیے, اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ احسان جتائے, وہ تکلیف پہنچائے, وہ اذیت پہنچائے جو دے رہا ہے, لیکن جس کو مل رہا ہے وہ کم از کم اس کا شکریہ.
ٹھیک ہے, اچھا مفتی صاحب آخر میں اس کا کچھ جواب ارشاد فرمائیں. آج کل زندگی میں ہی والدین والدہ یا خاص طور پر والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کا کوئی ترکہ وغیرہ ہو جائے, ان کو میں سیٹ اپ بنا دوں, اور اپنے مال وغیرہ سے بعض اوقات وہ خلاصی کی صورتیں کرتے. تو اس میں کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے, کوئی چھوٹا بھائی ہوتا ہے, کوئی بالکل کمزور بہن ہوتی ہے. تو جو بڑا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میں اچھا پلاٹ میں لے لوں, اچھی دکان میں لے لوں, اچھے کارنر والی دکان میں لے لوں, اور جو دوسرے بھائی ہیں ان کو چھوٹی موٹی چیزیں ایسی مل جائیں جن کی زیادہ ویلیو نہیں ہے. تو جب ایسی تقسیم کاری کا وقت آئے تو بڑے بھائیوں کا اپنے دیگر بھائی, عام طور پہ ایسا بھائی جو ہوتے ہیں چھوٹے, وہ بعض اوقات غریب بھی ہوتے ہیں, ان کا سیٹ اپ اتنا اچھا مضبوط بنا ہوا نہیں ہوتا, بڑے بھائی کے پاس پاورز بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس کا سیٹ اپ بھی مضبوط ہوتا ہے, تو بڑوں کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, اس میں سب سے بڑے یعنی والد کو کردار ادا کرنا ہوگا جو اپنی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں, اپنا ترکہ تقسیم.
اب وہ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں, بڑھاپے کا وقت ہے, بڑے بھائی ابھی اس وقت مضبوط ہوتے ہیں, بڑی بہن مضبوط ہوتی ہے بعض اوقات.
دیکھیں, ان کی اجازت کے بغیر اس میں شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے.
اچھا,
تو شریعت کا اس بارے میں حکم یہ ہے کہ تسویہ کیا جائے, برابری.
بالکل برابر, بہن کو بھی برابر, بھائی کو بھی,
بہن کو بھی بھائی کو بھی, جو زندگی میں تقسیم کری اس میں یہ حکم ہے کہ ہم برابری کریں. اولاد کے ماں بہن تسویہ اور برابری کا اتنا حکم دیا گیا حدیث میں, یہاں تک ارشاد فرمایا اگر ایک بچے کو والد چومے تو دوسرے کو بھی بوسہ دے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی اس سے بھی اس کی دل شکنی نہ ہو, یعنی یہ عام بچوں کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اور وراثت کے معاملے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹے کے کہا کہ میں فلاں باغ اس کو دے رہا ہوں. ان کی دو شادیاں تھیں, تو ایک زوجہ کے کہنے کی وجہ سے ایک باغ اپنے بچے کو وہ دے رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دوسری اولادوں کو بھی یہ دیا؟ کہا نہیں, ان کو نہیں. فرمایا ظلم پر میں گواہ نہیں بن.
اللہ,
تو یہاں پر اس کو ممانعت کر دے گی. تو حکم بھی یہی ہے کہ اس زندگی میں اگر تقسیم کاری ہو تو برابری برابری افضل بہتر حکم یہی ہے. لیکن اگر کوئی بالفرض یہ کرتا ہے کہ جو مرنے کے بعد والی تقسیم کاری ہے کہ بیٹوں کو دگنا اور بیٹیوں کو اس کا آدھا نصف دیا, تو شرن یہ بھی جائز ہے. ہاں, کسی میں دینی فضیلت پائی جا رہی ہے تو اس میں والد اس دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو دے سکتا ہے. کوئی عالم دین ہے اولاد میں سے, یا اس طور پر کسی نے خدمت گزاری زیادہ کی ہوئی ہے, تو ان کو فوقیت فضیلت دینا تو یہ والد دے سکتا ہے.
جزاک اللہ. یہاں پر علماء نے یہ صورت بھی ذکر کی ہے کہ اولاد میں سے اگر کوئی فاسق ہے, بدکار ہے, اور بندے کو یہ علم ہے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ میرے مال سے ایسے کام کرے گا جو مجھے بھی عذاب پہنچنے کا سبب بنیں گے, تو ایسی اولاد کو محروم کرنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے.
صحیح.
سلسلہ ہمارا جاری ہے, ہمارے ساتھ حسنین بھائی بھی موجود ہیں, تو میں چاہوں گا آپ بھی شامل ہو جائیں, کچھ اشعار آپ بھی سنائیں ایک کلام کے.
ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ
پر مائیں گے خوب رو.
نسخہ بھی چن کر کلام نکالتے ہیں, اس میں ایسا کوئی مطلب ہوتا ہے امیر السنت کے سفر کا ہے, پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بد اخلاقیاں بھی ہم کچھ اپنے سلسلے میں بیان کرتے ہیں, تو مفتی صاحب ایک ایک کوئی ہم مل کر بیان کر دیتے ہیں, یہ بھی پورا ہو جائے. بد اخلاقیاں
عید قربانی ہے, عید قربانی ہے.
میں یہ بیان کرنا چاہوں گا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گیدرنگ میں بیٹھے ہوں گے, گھر میں ہوں گے, آفس میں ہوں گے, ہر وقت کان کھجاتے رہیں گے, وہ یوں کان کھجاتے رہیں گے, کبھی چابی گھسائیں گے, کوئی چابی بعض اوقات سے دانت صاف کر رہے ہوں گے پھر کان میں بھی ڈالیں گے, عجیب و غریب قسم کی وہ عادت ہوتی ہے, تو اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے ایسی چیزیں, یا بار بار لوگوں کے سامنے تھوکتے رہنا یا کان میں انگلی ناک میں انگلی ڈالتے رہنا, یہ چیز جو ہے وہ گھن لانے والی اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں, اس کو بد اخلاقی میں شامل کیا جاتا ہے, اچھے اخلاق میں سے یہ نہیں ہے. ایسی چیز اگر آپ کے اندر ہے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے. راشد بھائی کوئی بیان فرمائیں گے.
جی, مسجد میں جب ہمارا جانا ہوتا ہے, ایک تو مسجد میں جوتے اتارنے کی جگہ ہے, بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ جوتے مسجد کے اندر لے کر جاتا ہے, باکسز وغیرہ ہوتے ہیں تو جلدی جلدی میں آتے ہیں اور اس کو جھاڑتے نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مٹی وغیرہ ریت کے ذرات جو ہیں وہ مسجد کو آلودہ کرتے ہیں, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے شعور میں نہیں ہوتا, اس کی جوتی میں اس کی چپلوں پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے, ایسی چیز لگ جاتی ہے جس میں بدبو ہوتی ہے, اور اس کا مسجد میں داخل کرنا شرن درست نہیں ہوتا. تو مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو یاد سے اگر مسجد میں لے کر جا رہے ہیں جوتے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے.
بہت اچھی بات. مفتی صاحب کچھ بیان فرمائیں گے بد اخلاقی.
لوگوں سے کوئی چیزیں آریتن لے کر واپسی نہ کرنا, اب اس میں کتاب بھی ہو سکتی کوئی اور بھی اس طرح کی, بعض اوقات ایسی کتابوں کے حوالے سے تو اتنا مشہور ہے اور بلکہ طلبہ کے اندر مشہور ہے کہ بیوقوف وہ ہے کہ جو کسی کو کتاب دے, اور بڑا بیوقوف وہ ہے لے کے واپسی بھی دے اس کو. یعنی ایک ایسی لطیفہ
کتاب ہی کیا جو واپس کر دی جائے,
واپس کر دی جائے. تو کتاب آدمی لیتا ہے کہ جس نے دی ہے اس کو فی الوقت ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اس لیے دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی اس کو یتن دے دیں یا مانگنے آیا ہے اس کو دے دی جائے, اب وہ بےچارا انتظار کر کر کے بعد میں اور اس کو وہ بھول جاتے ہیں. تو آریتن ہم کوئی بھی چیز لیں, بڑی چیزیں تو ہوتی ہیں سب کو یاد رہتی ہیں, اس کا مطالبہ کر لیتے ہیں مانگ لیتے ہیں,
بھائی لیکن 10,000 روپے لیے تھے واپس کر.
ہاں وہ تو قرض ہو گیا نا.
آریتن اور چیز,
آریتن کسی کی چیز لی اور ویسے استعمال کر کے اس کو واپسی دے دی,
بائک دی,
بائک
تو یاد رہے گی,
وہ تو یاد رہے گا.
صحیح فرمایا.
تو عام طور گھروں میں برتن ہیں, کوئی اور چیزیں بھی ہیں, کسی سے کچھ مانگا, اب اس وقت ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پتا چلے انہوں نے دی نہیں ہے ابھی تک واپسی نہیں کی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں, آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں, لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں, لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں.